بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
یہ کتاب آپ کی خدمت میں ارتبا آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03067878222 پر یا ہماری ویب سائٹ www.artaba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب عربی کا معلم، پارٹ نمبر ایک، جلد نمبر ایک، عربی قواعد و زباندانی کا ایک مکمل مجموعہ. عربی کا معلم اول، مؤلفہ مولوی عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام عربی کا معلم حصہ اول، مؤلف مولوی عبدالستار خان. سن اشاعت 1429 ہجری، 2008 سنا. ناشر مکتبۃ البشرا چودھری محمد علی، چیریٹیبل ٹرسٹ، رجسٹرڈ Z3 اوور سیریز، بنگلوز گلستان جوہر کراچی پاکستان. فہرست کتاب عربی کا معلم حصہ اول جدید. دباچہ صفحہ 5، علماء کرام کی تقریریں 9، اشارات و ہدایات 14، اصطلاحات 16. الدرس الاول کلمہ کے اقسام 19، کلمہ اور اس کی قسمیں 19، اسم کی قسمیں، اسم معرفہ کی قسمیں 20. الدرس الثانی حرف تنکیر اور حرف تعریف، حمزۃ الوصل کا تلفظ 22، حروف شمسیہ و قمریہ 23، سلسلہ الفاظ نمبر 1 24، مشق نمبر 24، سلسلہ الفاظ میں لفظ کے آخر میں کوئی اعراب نہ پڑھو، عربی میں ترجمہ کریں 25، سوالات نمبر 1 26، الدرس الثالث مرکبات، مرکب توصیفی 28، سلسلہ الفاظ نمبر 2 29، مشق نمبر 2 30، عربی میں ترجمہ کریں 31، الدرس الرابع تذکیر و تانیث 32، مؤنث کی اقسام 32، سلسلہ الفاظ نمبر 3 33، مشق نمبر 3 34، عربی میں ترجمہ کریں 35، الدرس الخامس 36، وحدت و جمع، جمع سالم اور مکسر 37، سلسلہ الفاظ نمبر 3 38، مشق نمبر 4 39، عربی میں ترجمہ کریں، سوالات نمبر 2 40، الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ 42، سلسلہ الفاظ نمبر 5 45، ضمائر مرفوعہ منفصلہ 45، مشق نمبر 5 46، عربی میں ترجمہ کریں 48، الدرس السابع مرکب اضافی 49، سلسلہ الفاظ نمبر 6 چند حروف جارہ 51، مشق نمبر 6 52، عربی میں ترجمہ کریں 53، سوالات نمبر 3 54، الدرس الثامن اوزان کلمات 56، مشق نمبر 7 59، الدرس التاسع جمع مکسر 60، سلسلہ الفاظ نمبر 7 63، مشق نمبر 8 64، جواب جمع میں 2 65، عربی میں ترجمہ کریں 66، سوالات نمبر 4 67، الدرس العاشر اسم کی اعرابی حالتیں، مختلف اسموں کی علامات اعراب 69، سلسلہ الفاظ نمبر 8 74، مشق نمبر 9 الف 74، مشق نمبر 9 ب 76، عربی میں ترجمہ کریں 77، الدرس الحادی عشر الاضافہ سبق نمبر 7 سے پیوستہ 78، ضمیر مجرور متصل 79، سلسلہ الفاظ نمبر 9 81، مشق نمبر 10 82، عربی میں ترجمہ کریں 85، سوالات نمبر 5 86، الدرس الثانی عشر اسماء الاشارہ 88، سلسلہ الفاظ نمبر 11، مشق نمبر 11 91، عربی میں ترجمہ کریں سوالات نمبر 6 93، الدرس الثالث عشر اسماء الاستفہام 95، سلسلہ الفاظ نمبر 11 97، مشق نمبر 12 الف 97، مشق نمبر 12 ب 98، مشق نمبر 12 جیم 99، عربی میں ترجمہ کریں 100، ذیل کے جملوں کی ترکیب کریں، سوالات نمبر 7 101، الدرس الرابع عشر الفعل 103، الفعل الماضی معروف 104، سلسلہ الفاظ نمبر 12 107، مشق نمبر 13 الف 108، مشق نمبر 13 ب 109، مشق نمبر 13 جیم 110، عربی میں ترجمہ کریں 111، الدرس الخامس عشر الفعل المضارع 123، مضارع معروف کی گردان 113، ضمائر منصوبہ متصلہ و منفصلہ 115، سلسلہ الفاظ نمبر 13 116، مشق نمبر 14 الف 117، مشق نمبر 14 ب 118، عربی میں ترجمہ کریں 119، عربی میں ایک خط 120، سوالات نمبر 8 21، 121. دباچہ، الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من المسلمین وألهمنا فهم قواعد اللسان والتبیین وأنزل لهدایتنا قرآنا بلسان عربی مبین وعلى محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، کمتر راکم الحروف کے پاس ہندوستان کے ہر گوشے سے جو سینکڑوں خطوط آئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عربی زبان سیکھنے اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن حکیم سمجھ کر پڑھنے کا احساس بہت کچھ موجود ہے. لیکن اقتضائے وقت کے مطابق طالبین عربی کے سامنے کوئی ابتدائی نصاب پیش نہیں کیا گیا جو ان کا حوصلہ بڑھانے کا باعث ہوتا. عربی تعلیم کا پرانا طریقہ اور نصاب تو حوصلہ شکن تھے ہی، مگر جدید کتابیں بھی طلبہ کی حوصلہ افزائی سے قاصر رہیں. تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ طالب عربی کی حوصلہ افزائی وہی نصاب کر سکتا ہے جس میں آسان قواعد کے ساتھ ساتھ زبان دانی کی بھی تعلیم ہوتی جائے، اور وہ بھی اس خوبی سے کہ قواعد سے زبان دانی میں مدد ملتی جائے اور زبان دانی کے ضمن میں قواعد ذہن نشین ہوتے چلے جائیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے اسباق کا انتخاب اور ان کی ترتیب کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ تو محض اس قادر مطلق کا فضل ہے جس نے اس عاجز بندے سے اتنا بڑا کام لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ورنہ من آنم کے من دانم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کتاب جہاں جہاں پڑھی گئی یا پڑھائی گئی بے حد مفید ثابت ہوئی. بہتیر شائقین عربی نے لکھا ہے کہ ہم بارہا کوشش کر کے مایوس ہو چکے تھے، اگر آپ کی کتاب ہمیں نہ ملتی تو شاید ہم کبھی بھی عربی حاصل نہ کر سکتے. اب یہ کتاب چوتھی دفعہ چھپی ہے. پہلے تو اس کتاب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اب اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ ہائی اسکولوں میں چوتھی جماعت سے میٹرک کلاس تک کے لیے ایک معقول نصاب ہو جائے. سابق ایڈیشن کے ناظرین، اس ایڈیشن میں بعض اسباق اپنی قدیم جگہ پر نہ پا کر پریشان نہ ہوں، اسباق سب آ جائیں گے مگر خاص مصلحت کی بنا پر ان میں تقدیم و تاخیر کرنی پڑی ہے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں پہلا حصہ ہے. اسباق تو سابق کی نسبت کم کر دیے ہیں، مگر مشقیں اور تمرینات اس قدر بڑھا دی گئی ہیں کہ ایک حد تک عربی ریڈر کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. تاہم اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اس کتاب کی مطابقت کا لحاظ رکھتے ہوئے قرات کا ایک سلسلہ بھی پیش کر دیا جائے گا جو اب تک زیر تالیف ہے. واللہ الموفق وهو المستعان. اس حصہ میں صرف 15 سبق ہیں، مگر آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ اتنے ہی اسباق کے ذریعے عربی کتنی کافی مقدار میں سکھلا دی گئی ہے اور کس خوبی سے اعراب سمجھنے، ترکیب پہچاننے اور عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کی اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ مروجہ صرف و نحو کی متعدد کتابیں پڑھانے سے بھی یہ بات حاصل نہ ہوتی. اس کتاب کے ہر حصے کی تقلید بھی لکھی گئی ہے جس کی مدد سے سینکڑوں شائقین نے بطور خود عربی پر عبور حاصل کر لیا ہے. خانگی طور پر تو ایک شائق طالب علم یہ حصہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں پڑھ سکتا ہے، مگر ہائی اسکولوں میں چونکہ متعدد مضامین یاد کرنے ہوتے ہیں، اس لیے چوتھی جماعت کے لیے اسے ایک سال کا کورس بنا دینا بہت ہی موزوں ہوگا. البتہ عربی مدارس میں جہاں عربی ہی عربی پڑھائی جاتی ہے، ایک سال میں اس کتاب کے چاروں حصے بآسانی پڑھا سکتے ہیں. بہرحال یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر صوبے کی ٹیکسٹ بک کمیٹیاں اور وہ محترم حضرات جن کے اختیار میں کسی مدرسہ کی درس و تدریس، انتخاب کتب درسیہ کی زمام ہے اور ہر ممکن تعلیمی سہولت کی باہم رسانی جن کے فرائض ہے، اس کتاب کو درس میں شامل فرما کر عزیز طلبہ کی مشکلات کو دور کریں اور عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہوں. ہندوستان کے ہر صوبے کے علماء کرام، معتمد جرائد و رسائل اور شہدیان عربی نے اس کتاب کی نسبت جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ تصحیح عربی کے لیے جس قدر کوششیں کی گئی ہیں، ان سب میں یہ کوشش زیادہ کامیاب ہے. یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے سرکاری وغیرہ سرکاری مدارس میں داخلے نصاب کر دیا جائے تاکہ عربی کی تعلیم زیادہ آسان ہو جائے. یہ ناچیز ان تمام حضرات کی قدر شناسی اور ان کے مفید مشوروں کا شکر گزار ہے. جزاہم اللہ عنی خیر الجزا. ان میں سے چند بزرگوں کی قیمتی آراء اگلے صفحات میں درج کی جاتی ہیں تاکہ طالبین عربی کی ترغیب کا موجب ہو اور دیگر حضرات کو اس کتاب کی خوبیاں سمجھنے میں زیادہ وقت نہ ضائع کرنا پڑے. خادم الطلبہ عبدالستار خان، بھنڈی بازار، ممبئی، نمبر 3، محرم الحرام، 1361 ہجری. علماء کرام، پروفیسران عربی، معتمد جرائد اور شہدایان عربی کے تبصرے. نمبر 1، حضرت العلامہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی. یہ کتاب مدارس کے نصاب میں داخل کرنے کے لائق ہے. اس موضوع میں شاید ہی کوئی کتاب اس سے بہتر لکھی گئی ہو. طالبین عربی پر آپ نے بڑا احسان کیا ہے. 2، حضرت العلامہ مولانا مناظر احسن گیلانی، استاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، جزاک اللہ، بہت بڑا کام کیا ہے، مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے، آپ نے میری گردن سے ایک بوجھ اتارا. 3، حضرت العلامہ مولانا خواجہ عبد الحی، سابق پروفیسر جامعہ ملیہ دہلی، تجربہ کے طور پر طلبہ کو پہلا سبق پڑھایا. میں نے اب تک اس موضوع پر جتنی کتابیں دیکھی ہیں ان سب میں اس کتاب کو آسان اور سہل پایا. 4، استاد سید ابو العلیٰ مودودی، مدیر ترجمان القرآن، لاہور. لغت عرب کے قواعد کو مختصر اور سہل طریق پر بیان کرنے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں ان میں یہ کوشش کامیاب تر ہے۔ پانچ، ادیب اللبیب مولانا مولوی محمد ناظم ندوی، استاذ ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہندوستان میں عربی زبان کو سہل طریقے پر کم از کم مدت میں حاصل کرنے کے لیے متعدد کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس وقت تک کوئی ایسی کتاب جو جامعیت کے ساتھ وقت کی ضرورت کو پورا کر سکے نظر سے نہیں گزری۔ مولانا عبدالستار خان ہندوستانی طلباء اور معلمین کے شکریہ و امتنان کے مستحق ہیں کہ موصوف نے ایک بہت مفید، سہل اور جامع کتاب لکھ کر یہ کمی پوری کر دی۔ ذاتی تجربہ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتاب افادیت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے اور اس قابل ہے کہ عربی مدارس اور انگریزی اسکولوں میں داخل کی جائے تاکہ طلباء کم از کم مدت میں زبان کو سیکھ لیں۔ چھ، حضرت العلامہ مولانا عبد القدیر صدیقی، استاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، اگر اس کتاب کو امتحان وسطانیہ میں رکھیں تو نہایت مناسب ہوگی، یہ کتاب دوسری کتابوں سے بہتر ہے۔ سات، حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الواسع، استاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، مجھے مولوی عبد القدیر صاحب کی رائے سے کامل اتفاق ہے۔ آٹھ، علامہ شیخ عبد القادر ایم اے، سابق پروفیسر ایلفنسٹن کالج بمبئی، کامیاب کوشش ہے اگر یہ کتاب عربی کے ابتدائی نصاب میں داخل کی جائے تو نسبتاً زیادہ مفید ہوگی۔ نو، حضرت الاستاذ مولانا غلام احمد، صدر مدرس مدرسہ عربیہ جامع مسجد بمبئی، ہم نے اپنے مدرسہ کے نصاب میں یہ کتاب داخل کر لی ہے، تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ دس، جناب غلام علی صاحب، وکیل ہائی کورٹ بمبئی، عربی گرامروں میں ایسی سہل اور دلچسپ کتاب نہیں دیکھی گئی، میرے بچے اس کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ گیارہ، نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان شروانی صاحب، سابق صدر صدور حیدرآباد، میں نے کتاب عربی کا معلم کا مطالبہ کیا، اپنی بیشرو کتابوں سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ بارہ، جناب مولوی لطف الرحمان، سابق اتالیق صاحبزادگان پائیگان حیدرآباد، عربی کو سہل التحصیل کرنے میں جو کامیابی آپ کو ہوئی ہے وہ کسی کو بلکہ کسی یورپین مستشرق کو بھی نہیں نصیب ہوئی۔ یہ کتاب محض خشک گرائمر نہیں ہے بلکہ ایک عمدہ گرائمر اور علم ادب کا دلچسپ مجموعہ ہے۔ تیرہ، جناب مولوی سید صاحب محمد صاحب یحییٰ پور اعلی آباد، اس میں شک نہیں کہ یہ تصنیف آپ کی یادگار ہو کر رہے گی اور آخرت میں ثواب عظیم کا باعث۔ چودہ، جناب مولوی محمد سعید صاحب ہیڈ مولوی پر مجید ہائی اسکول سلطان پور لودھی، پنجاب یو پی وغیرہ میں جو کتاب ملتی ہیں اور میرٹھ سے کتاب کلام عربی آئی ہے، آپ کی کتاب کے سامنے ہیج ہے۔ پندرہ، مولانا مولوی محمد صدیق کیرانوی خاکسار کے پاس اس قسم کی متعدد کتابیں موجود ہیں، مثلا روضۃ الادب، کلام عربی وغیرہ، لیکن میزان سے کافیہ تک کا خلاصہ جس کو بھی سے آپ نے درج فرمایا ہے وہ کتب مذکورہ میں نہیں ہے۔ سولہ، جناب مولوی سعید الدین خان ہیڈ مولوی ہائی اسکول شہر ایزور، واقعی عربی آسان ہو گئی، آپ کی محنت قابل داد ہے۔ سترہ، اخبار ذمہ دار لاہور، ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ فاضل مؤلف کو اپنے مقصد میں غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے، ہماری رائے میں یہ کتاب اس قابل ہے کہ تمام سرکاری غیر سرکاری مدارس جن میں عربی کی تعلیم دی جاتی ہو اپنے نصاب میں داخل کر لیں۔ ہم پنجاب کی ٹیکسٹ بک کمیٹی سے خصوصاً سفارش کرتے ہیں کہ طلبہ کو اس سے مستفید ہونے کا موقع دے۔ اٹھارہ، اخبار الجمعیہ دہلی، عربی کا معلم واقعی اس میں بامسمہ ہے، کاش کے مدارس عربیہ کے مہتمم اس کو داخل نصاب کر لیں۔ انیس، رسالہ ادبی دنیا دہلی، جدید طرز پر زبان عربی کی تسہیل کے لیے اب تک کتابیں تو بہت لکھی جا چکی ہیں جو تقریباً سب میری نظر سے گزری ہیں، لیکن عربی جیسی ادب کے زبان کو جتنا سہل مولوی عبدالستار خان نے کر دیا ہے اس کی نظیر دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ بیس، اخبار زمزم لاہور، تعلیم و تفہیم کا ایسا انداز رکھا گیا ہے کہ ذہن پر کوئی بار محسوس نہیں ہوتا اور جانی بوجھی چیز کی طرح ہر بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے، ہمارے خیال میں عربی زبان کو مروج کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اشارات، نمبر ایک، مثال دیتے وقت لفظ مثلاً کے عوض صرف دو نقطے لکھ دیے جائیں گے اس طرح، یعنی کوماز پھر نسبت پھر کوماز۔ دو، سلسلہ الفاظ میں کسی اسم کی جمع کی طرف جے سے اشارہ کر دیا جائے گا۔ تین، کسی مضمون کا حوالہ دینے کے لیے قوس میں اس کے سبق کا اور اس کے بعد اس کے فقرہ کا نمبر لکھا جائے گا، مثلا سبق 2-5 سے یہ مطلب ہے کہ فلاں مضمون پانچویں سبق کے دوسرے فقرہ میں تلاش کرو۔ چار سلسلہ الفاظ میں افعال کے سامنے قوس میں بعض حروف لکھ دیے گئے ہیں، ان حروف سے ان افعال کے ابواب کی طرف اشارہ ہے۔ ہدایات نمبر ایک، جب تک ایک سبق ذہن نشین نہ ہو جائے دوسرا سبق نہ پڑھیں۔ دو، ہر ایک مشق کا خاص توجہ سے ترجمہ کریں، پھر اس کتاب کی کلید سے مقابلہ کر کے جانچیں۔ تین، انگریزی خانوں کے لیے صرف و نحو کے اصطلاحی الفاظ کا ترجمہ ٹائٹل کے اندرونی حصے میں لکھ دیا گیا ہے، بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چار، بعض باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے موقع پر مستقل مزاج رہو، کسی سے حل کروا لو یا ہمت سے قدم آگے بڑھاؤ، عجب نہیں کہ آگے چل کر خود ہی سمجھ میں آ جائیں۔ التماس، محترم اساتذہ سے التماس ہے کہ تعلیم سے بیشتر اس کتاب کا خود مطالعہ کر کے مواضع مسائل پر حاوی ہو جائیں، تاکہ اسنائے تعلیم میں طالب علم کو پچھلے اسباق کا ٹھیک حوالہ دے سکیں۔ نیز یہ گزارش ہے کہ اس کتاب میں صرف میر، نحو میر وغیرہ کتب درسیہ کی طرح قواعد کی عبارت زبانی رٹوانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر سبق کی مشقی مثالوں میں ان کا اچھی طرح استعمال ہوتا رہے، اور ہر مثال میں ان کا تکرار ہوا کرے تو بے رٹے قواعد ذہن نشین ہو جائیں گے، ساتھ ہی عربی الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے۔ تعلیم کی بڑی خوبی یہی ہے، مناسب ہو تو اس کتاب کو دو بار پڑھائیں، پہلے دور میں سرسری طور پر اور دوسرے دور میں زیادہ پختگی کے ساتھ۔ اصطلاحات، نمبر ایک، حرکات جیسے زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ دو، متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تین، سکون، جزم کو کہتے ہیں، فتح یا نصب زبر کو کہتے ہیں، کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں، زمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبرن، دو زیر، دو پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ نون التنوین، دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر، حمزہ دو زیر ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ پیش نون ان۔ نون مفتو، وہ سوری نون نہیں ہے، مفتو وہ حرف جس پر زبر ہو، جیسے قطیفن میں کاف۔ دس، مکسور، وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، جیسے قطیفن میں تا۔ گیارہ، مضموم، وہ حروف جس پر پیش ہو، جیسے قطیفن میں فا۔ ساکن یا مجزوم، بارہ، وہ حرف جس پر جزم ہو، جیسے وردن میں را۔ تیرہ، مشدد، وہ حرف جس پر تشدید ہو، جیسے محمدن میں دوسرا میم۔ چودہ، تعریف، کسی اسم نکرہ، اسم عام کو معرفہ، اسم خاص بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ پندرہ، تنکیر، کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ سولہ، لام تعریف، ال جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے الکتابوں میں ال۔ سترہ، معرف باللام، وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، جیسے الکتاب۔ اٹھارہ، وحدت، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھ ہی جائے اس وقت، اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے، جیسے رجل، ایک مرد۔ انیس، تثنیہ، کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی، دو مرد۔ اس صورت میں اسم کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں۔ بیس، جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجال، ان دو سے زیادہ مرد۔ ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ اکیس، اس میں جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر لفظ مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جائے، جیسے قوم، قوم، رحت، گروہ، جماعت۔ بائیس، تذکیر، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا۔ تیئیس، تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ چوبیس، حروف تہجی، الف با کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ پچیس، حروف علت، الف واؤ یا حروف علت ہیں۔ چھبیس، حروف صحیح، حروف علت کے سوا بقیہ حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ ستائیس، حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، دوسرا وہ الف جو متحرک ہو، جیسے حمزہ زبرا، حمزہ زیری، حمزہ پیش او۔ یعنی یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے، یا جزم والا ہو، جیسے سن میں الف حمزہ کہلاتا ہے۔ ہاں، جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حرف حمزہ بھی لکھتے ہیں، جیسے سن اور امر۔ اٹھائیس، حمزۃ الوصل، کسی لفظ کا شروع کا وہ حمزہ جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساکت ہو جائے، جیسے الکتابوں کا حمزہ ورق الکتاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم، حصہ اول، الدرس الاول، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اور اس کے اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ نمبر ایک، بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور وہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجلن مرد، حامدن خاص نام، ضربن مارنا، طیبن اچھا، ہوا وہ انا میں. فعل یہ وہ کلمہ ہے جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، جیسے ضربا اس نے مارا، ذہبا وہ گیا، یا ذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. نوٹ، اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، جیسے ضربن یعنی مارنا اسم ہے. حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، جیسے من سے، الا پر، فی میں، الا تک، طرف. ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا. اسم کی قسمیں. نمبر دو، اسم دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر ایک نکرہ، نمبر دو معرفہ. نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجلن مرد. اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجلن کہہ سکتے ہیں. طیبن اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیبن کہہ سکتے ہیں. معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زیدن ایک خاص مرد کا نام ہے، مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے، الرجل مخصوص مرد. اسم معرفہ کی قسمیں. تین معرفہ کی سات قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم علم، جیسے زیدن، حامدن وغیرہ. نمبر دو اسم ضمیر، جیسے ہوا وہ، انتا تو، انا میں وغیرہ. تین اسم اشارہ، جیسے حاضہ، یہ، ذاکا، وہ وغیرہ. چار اسم موصول، جیسے الذی جو ایک مرد، التی جو ایک عورت. پانچ وہ اسم جو منادا ہو، جیسے یا رجلو اے مرد، یا ولدو اے لڑکے. چھ وہ اسم جو معرف باللام ہو، یعنی جس پر الف لام داخل ہو، جیسے الفرسو مخصوص گھوڑا، الرجلو مخصوص مرد. سات وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب حاضہ، اس کی کتاب، کتاب الرجل مخصوص مرد کی کتاب. تنبیہ، ان مثالوں میں لفظ کتاب کو بھی معرفہ ہو گیا ہے. ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا ہے. چار اسم اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے دو بڑی قسمیں یہ ہیں. نمبر ایک اسم ذات، یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، جیسے انسان ان، آدمی، فرس ان، گھوڑا، حجر ان، پتھر. دو اسم صفت، یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، جیسے حسن ان، خوبصورت، قبیح ان، بدصورت. الدرس الثانی، حرف تنکیر اور حرف تعریف. نمبر ایک عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش پڑھی جاتی ہیں. اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی میں اے ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا ایک یا کچھ کیا جاتا ہے، جیسے رجلن کوئی ایک مرد یا ایک مرد، ما ان کچھ پانی. مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. تنبیہ، بعض اوقات اسم عالم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمدن، عمرن، زیدن وغیرہ. ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھیں. دو العربی کا حرف تعریف ہے، جیسے انگریزی میں دی ہے، جیسے لام تعریف بھی کہتے ہیں، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں. لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور اسے معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں. چنانچہ فرسن کوئی ایک گھوڑا اسم نکرہ ہے، اور الفرس مخصوص گھوڑا اسم معرفہ ہے. تین تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو تو تنوین ساکت ہو جاتی ہے، چنانچہ اوپر کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو. چار معرف باللام کے ماں قبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے. اس وقت ال کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل، الف، واو، یا کہتے ہیں، تلفظ سے ساکت ہو جائے گا، جیسے باب البیت، گھر کا دروازہ. یہاں باب البیت، باب البیت پڑھنا غلط ہوگا. تنبیہ، لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں، مگر من کو زبر دیا جاتا ہے، جیسے ان کو ان البیت گھر سے، اور من کو من البیت گھر سے پڑھیں گے. پانچ، جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے مقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے زیدن کے بعد العالم ہو تو پڑھیں گے زیدن العالم، علم والا زید. تنبی، ابن لڑکا، ابنت لڑکی، اور اسم النام کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے، جو ماں قبل سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے، جیسے ہوا، ہوابن، وہ ایک لڑکا ہے، حاضہ اسمن، یہ ایک نام ہے، زیدن ابنن، زید ایک لڑکا ہے، حامدو نسمن، حامد ایک نام ہے. ابنن اور اسمن پر ال داخل ہو تو ال کے لام کو زیر لگا کر بے اور سین میں ملا کر پڑھو، جیسے الابن کو الابن، اور الابن الاسمو کو الاسمو، الاسمو پڑھنا چاہیے اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے. چھ ال جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے تو ال کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے, یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے. ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے, جیسے الشمس سورج الرجل وغیرہ. حروف شمسیہ یہ ہیں تا سا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام اور نون. ان کے سوا باقی حروف قمریہ ہیں القمر چاند الجمل اونٹ. سلسلہ الفاظ نمبر ایک, تنبیہ ذیل کے اسموں پر حرف تعریف لگا کر بھی تلفظ کریں. انسان ان آدمی, ثمر ان پھل, خبز ان روٹی, رسول ان پیغمبر, شیء ان چیز, طیب ان اچھا پاک, غفور ان بڑا بخشنے والا, کریم ان بزرگ سخی, نہار ان دن یوم ان دن, بیت ان گھر, جاہل ان جاہل بے علم, درس ان سبق, زکات ان زکات, صلاۃ ان نماز, ظالم ان ظلم کرنے والا, فاسق ان بدکار, لبن ان دودھ, ولد ان لڑکا, وا اور تمر ان کھجور, حسن ان اچھا خوبصورت, ذنب ان گناہ, سہل ان آسان, زو ان روشنی چمک, عادل ان انصاف کرنے والا, قبیح ان برا بدصورت, ما ان پانی, ہر ان باللہ او یا. مشق نمبر ایک, تنبیہ بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کیا کرو, یعنی اس کے آخر میں کوئی حرکت نہ پڑھو, جیسے البیتو کو البیت, الزکاتو کو الزکا پڑھا کرو. اگر ایک ہی لفظ بول کر ٹھہرنا ہو تو ایک ہی لفظ پر وقف کر لیں, ورنہ سب سے آخری لفظ پر, جیسے خبزن و لبن. سلسلہ الفاظ میں لفظ کے آخر میں کوئی اعراب نہ پڑھو. البیتو السمرو الصلاتو والزکاتو خبزو ولبن صالح او فاسق الحسن او القبیح الماء والخبز التمر واللبن جاہل وعالم الانسان والفرس درس وکتاب العادل او الظالم جمل وفرس. عربی میں ترجمہ کریں, تنبیہ ذیل کے فکروں میں جس اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگاؤ. نمبر ایک, کوئی ایک گھوڑا. نمبر دو, کوئی ایک آدمی. نمبر تین, ایک مرد اور ایک گھوڑا. چار, کچھ روٹی اور کچھ پانی. پانچ, ایک آدمی اور ایک پھل اور ایک گھر. چھ, نماز اور عالم. سات, نیک یا بد, اچھا یا برا. آٹھ, آدمی یا گھوڑا. نو, دودھ اور روٹی. دس, ایک انسان اور ایک گھوڑا. گیارہ, بدصورت اور خوبصورت. بارہ, ایک بلا اور ایک لڑکا. تیرہ, چاند اور سورج. چودہ, اونٹ اور یا گھوڑا. سوالات نمبر ایک, کلمہ کی تعریف کرو. دو, کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. ہر ایک قسم کی تعریف کرو اور مثالیں دو. تین, اسم اور فعل میں بڑا فرق کیا ہے. چار, زمانے کتنے ہیں. پانچ, الفاظ ذیل میں اسم فعل اور حرف کی تمیز کرو. ہوا, من, ضربہ, یذہبو, بلدن, شہر, الفرسو, الا, سمعن, سننا. چھ, اسم معرفہ اور نکرہ کی تعریف کرو اور مثالیں دو. سات, اسم معرفہ کتنی قسم کا ہوتا ہے. آٹھ, ذیل کے اسموں میں معرفہ اور نکرہ پہچانو. زیدن, مکتو, بلدن, رجلن, الطیبو, نحنو, ہم, الفرسو, حسنن, قبیحن, حاضہ. نو, مذکورہ الفاظ میں کون کون سی قسم کے معرفہ اور نکرہ ہیں. دس, ال کے حمزہ کو کیا کہتے ہیں. گیارہ, ہوا کو الولدو, اسمن اور ابنن کے ساتھ ملا کر پڑھو. بارہ, اسمن اور ابنن پر ال داخل ہو تو کس طرح پڑھیں گے. تیرہ, نون تنوین کسے کہتے ہیں. گیارہ, تنوین والا لفظ معرف باللام کے ساتھ کس طرح ملایا جائے. پندرہ, حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے. الدرس الثالث, مرکبات. نمبر ایک, دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب. دو, مرکب دو قسم کا ہوتا ہے, نمبر ایک ناقص اور نمبر دو تام. نمبر ایک مرکب ناقص یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو, نہ کوئی حکم سمجھا جائے, نہ خواہش, بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو, جیسے رجل حسن کوئی ایک اچھا مرد اور کتاب رجل کسی ایک مرد کی کتاب. نمبر دو مرکب تام یہ وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے, جیسے الرجل حسن, مرد اچھا ہے, کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے. خزل کتاب, کتاب لے, کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا. رب ارزقنی, اے میرے رب مجھے روزی دے, کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوئی. مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں. تین, مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے, توصیفی, اضافی, عددی وغیرہ, جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے. باقی مرکبات ناقصانی اس جملے کا بیان آئندہ آئے گا. مرکب توصیفی, چار, جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے, جیسے رجل صالح کوئی ایک مرد نیک. دیکھیں اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے. پانچ, مرکب توصیفی میں پہلا جز اس میں ذات, جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے. اور دوسرا اسم صفت، دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت. 6. مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. 7. موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی ورنہ معرفہ، جیسے رجل صالح اس میں دونوں جزے نکرہ ہیں اور رجل الصالح دونوں جزے معرفہ ہیں. 8. جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی، اس کی تفصیل سبق 10 میں آئے گی. 9. مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملہ کا جز ہوا کرتے ہیں. سلسلہ الفاظ نمبر 2. بستان باغ، بحر سمندر، دریا، بطیخن بطیخن تربوز، خربوزہ، تفاحن سیب، کبیرن بڑا، عمیقن گہرا، ردیون نکما، جیدن عمدہ، رمانن انار، حلون میٹھا، شارعن بڑا راستہ، شہرہ، عریضن چوڑا، قصرن محل حویلی، مشیدن مضبوط، محلن جگہ، نظیفن ستھرا، مسجدن مسجد، وسیعن کشادہ، ملک بادشاہ، عظیمن بزرگی والا، بڑا شاندار، جبنن پنیر، مالحن یا ملحن کھارا، نمکین، کلمن کلم، صغیرن چھوٹا، وردن گلاب کا پھول، احمر بغیر تنوین کے سرخ. تنبیہ، اوپر کے سلسلے میں ایک طرف اس میں ذات اور دوسری طرف اس میں صفت ہے، دونوں کو جوڑ کر بہت سے مرکب توصیفی تیار کر سکتے ہیں.